السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ گلرخ۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جن موضوعات پہ بات کریں گے ان میں سب سے پہلے پاکستانی عملے کی بازیابی کے لیے کوششیں جاری، یہ وہ عملہ ہے جو ہیلی کاپٹر میں سوار تھا جو افغانستان میں جس نے ہنگامی طور پہ اتر لینڈ کریشنگ کی اور کریش لینڈنگ کی، اور جس کے بعد طالبان نے عملے کے کم از کم 7 افراد کو اغوا کر لیا یا ان کو اپنا مغوی بنا لیا ہے۔ پروگرام کا ہمارا دوسرا حصہ، اس میں بات کریں گے دہشت گردی کے خلاف 4 ملکی فوجی اتحاد، پاکستان کا خیر مقدم۔ تیسرا ہمارا سیگمنٹ ہے علماء اور ماہرین تعلیم کا انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے متبادل بیانیہ ترتیب دینے پر زور، اور چوتھا سیگمنٹ شام میں جنگ کے خاتمے کے لیے روس کیوں قابل بھروسہ نہیں ہے، صدر باراک اوباما کا بیان، اس بارے میں ہم جائزہ لیں گے۔ اور آخری ہمارا جو موضوع ہے اس میں ہم بات کریں گے امریکی سیاست پہ، ڈونلڈ ٹرمپ ان کی مقبولیت میں جو تازہ ترین سرویز ہیں وہ کمی ظاہر کر رہی ہیں، جس پہ ان کی ریپبلکن پارٹی کے اندر تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اسی سیگمنٹ میں ہم پاکستان اور دنیا بھر میں ورلڈ یوتھ ڈے جو کہ 12 اگست کو منایا جا رہا ہے، اس ریفرنس میں یہ بھی جائزہ لیں گے کہ ملینیل ووٹرز، یعنی وہ ووٹرز جو 21ویں صدی میں ووٹ دینے کے اہل ہوا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، اور خاص طور پہ وہ ووٹرز جو پہلی بار غالباً اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے سال 2016 کے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں، ان کی ترجیحات کیا ہیں، کن بنیادوں پہ وہ فیصلہ کریں گے کہ ووٹ کس جانب ان کا جائے گا۔ یہ ہمارے موضوعات ہیں، چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ گزشتہ روز آپ جانتے ہیں صوبہ لوگر میں پاکستان کا ایک ہیلی کاپٹر جو بتایا جاتا ہے کہ خراب تھا اور اپنی مرمت کی غرض سے وہ ازبکستان روس جا رہا تھا، اور رستے میں افغانستان میں خرابی کے باعث اس کو ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی، جس کے بعد بتایا یہ گیا کہ وہاں پہ طالبان حملہ آوروں نے عملے کے تمام 7 افراد کو، جن میں ایک روسی اور 6 پاکستانی اس کے شامل ہیں، سابق ملٹری آفیشلز ہیں زیادہ تر، ان کو انہوں نے قید کر لیا یا مغوی بنا لیا ہے، اور اب ان کی بازیابی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف نے بھی اپنے ہم منصب سے افغانستان کے اندر رابطہ کیا ہے، اور وزیراعظم میاں نواز شریف انہوں نے بھی جمعے کے روز ایک بیان دیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہیلی کاپٹر میں جتنے بھی لوگ سوار تھے ان کی بحفاظت بازیابی کے لیے تمام رسمی اور غیر رسمی ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں۔ طالبان، خاص طور پہ افغان طالبان کے لیے ان کی جو یہ کاروائی ہے، اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے یا جنگی اعتبار سے کتنی اہمیت کی حامل ہے، اس کے بدلے میں وہ کیا بارگین کر سکتے ہیں، پاکستان کیا دینے کی پوزیشن میں ہے، افغانستان کس حد تک میڈیٹ کر سکتا ہے، اور جو غیر رسمی ذرائع جن کا حوالہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے دیا ہے، وہ کتنے فعال کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اس سیگمنٹ کے اندر ہم اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں گفتگو کے لیے میر وائز افغان صاحب، پاک افغان ایشوز کے ایکسپرٹ ہیں، طالبان ملیٹنسی اس کو بھی قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ بریگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ممتاز ڈیفینس اینالسٹ ہیں، ایسوسیٹ ہیں فاٹا امپاورمنٹ فورم کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے ساتھ۔ چودھری حامد حمید ہمارے ساتھ ہوں گے، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، اور قومی اسمبلی کی جو کمیٹی ہے ڈیفنس پروڈکشن، اس کے بھی رکن ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے جو حکمران جماعت ہے۔ میر وائز افغان صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ پہلے ذرا اس زاویے پہ بات کرتے ہیں، کوششیں جو ہو رہی ہیں وہ کتنی کارگر ثابت ہوں گی وہ بعد میں۔ طالبان انسرجنسی، لوگر میں ایک ہیلی کاپٹر گرتا ہے یا لینڈ کرتا ہے، اور کچھ ہی لمحے کے بعد وہاں پہ طالبان اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور لوگوں کو اپنا قیدی یا بنا لیتے ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ طالبان کی جو پریزنس ہے، ان کی موجودگی ہے، کتنی وسیع تر ہے افغانستان کے علاقوں کے اندر، اور ان کی جو کہنا چاہیے کہ جو اپروچ ہے وہ کتنی فعال ہے ان کے نقطۂ نظر سے؟
دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان کی مختلف اضلاع میں، شہروں کی باہر طالبان وہاں پہ موجود ہے، طالبان کی موجودگی کا ثبوت ہو مل چکے ہیں، اور افغانستان کی کہیں دور دراز ضلعوں میں طالبان کی قبضہ ہے، اور ازرا ضلع جو ابھی جہاں پہ پاکستانی ہیلی کاپٹر کرش، انہوں نے جو ہنگامی لینڈنگ کی ہے، وہ بھی طالبان کی قبضے کا علاقہ ہے، اور وہاں پہ طالبان موجود ہے، اور طالبان نے جو لوگ ہیں وہ طالبان کے کنٹرول میں ہیں۔ ابھی تک تو یہ کچھ یوں بات لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان نے اپنی طرف سے، یا اس میں کوئی شک و شبہات نظر آ رہے تھے کہ افغان گورنمنٹ کو پتہ نہیں تھا اس ہیلی کاپٹر کے بارے میں، لیکن آج یہ بات سامنے آ چکی ہے۔ افغانستان کی جو وزارت خارجہ ہے، انہوں نے یہ بات واضح کی کہ افغانستان کو علم تھا اور یہ ہیلی کاپٹر جا رہی تھی
روس روس کے لیے
افغانستان کو افغانستان کو روس کے لیے یوز کر رہا تھا جو کہ انہوں نے ٹیکنیکل ایشو کی بنا پر ہنگامی لینڈنگ کی ہے. اب یہ بات سامنے نہیں آیا ہوا ہے کہ جو بندے پاکستان کلیم کر رہا ہے افغانستان گورنمنٹ یہی کہتے ہیں کہ ان علاقے میں ہم لوگ آپریشن کرتے ہیں, ان لوگوں کو ڈونڈ لیتے ہیں, لیکن ابھی تک یہ سامنے نہیں آیا ہوا ہے کہ تحقیقاً افغان گورنمنٹ کس علاقے میں آپریشن کرتے ہیں. جو علاقہ طالبان کے کنٹرول میں وہاں پہ تو افغان گورنمنٹ کا
تو اچھا یہ بتائیں میر بھائی صاحب, صاحب تو یہ لوگر جو ہے یہ جب ہم پاکستانی طالبان کی بات کرتے ہیں تو وہاں تو ہمیں بڑے مختلف اس کے دھڑے یا فریکشنز نظر آتے ہیں. افغان طالبان کو کیا سمجھا جائے, وہ ایک ہی چھتری کے نیچے اکٹھے ہیں جمع ہیں؟
نہیں, ایک ہی چھتری کے نیچے تو طالبان تھے جب ملا عمر زندہ تھا. ملا عمر خان کی فوت کے بعد اب طالبان دو دڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے. ایک دڑا جو ہے وہ ملا محمد رسول اللہ خان کی دڑا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ یہ طالبان کا جو اصلی دڑا ہے جہاں پہ یہ لوگ اکٹھے ہیں, اور وہاں پہ ملا محمد عمر کی جو بیٹا ہے وہ بھی لیڈرشپ میں شامل ڈپٹی ہے.
یعنی یہ بھی واضح نہیں کہ کس گروپ کے پاس ہے, میں نے اس لیے پوچھا تھا. اب ہمیں چودھری حامد حمید صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, ممبر نیشنل اسمبلی, لیکن میں آپ ہی سے بات ایک پہلے پوچھنا چاہتا ہوں, امپورٹنٹ ہے میرے نزدیک وہ نقطہ, تاکہ پھر چودھری صاحب ہمیں رسپونڈ بھی کر سکیں. ممبر نیشنل اسمبلی ہیں اور اس کے علاوہ نیشنل اسمبلی کی کمیٹی آن ڈیفنس پروڈکشن, اس کے بھی رکن ہیں. تو میر ویس صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ اب یہ اسٹریٹجک زاویے سے ایک بڑی کامیابی ہو سکتی ہے طالبان کے رینکس کے اندر, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ پولیٹیکل نیگوسیشن سے یہ بازیابی ممکن ہوگی, یا وہ کیا بارگین کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیں گے؟
دیکھیے سر, اس علاقے میں دو اس علاقے میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہاں پہ حقانی نیٹورک فعال نیٹورک ہے, اور وہاں پہ ملا محمد عمر کی طالبان جو یہ گروہ جو ہے وہ وہاں پہ زیادہ ان علاقے کو ان کی کنٹرول میں. اب جو بات سامنے آ چکی ہے وہ یوں ہے کہ ان لوگوں کو افغان گورنمنٹ آپریشن کا نام دے کر طالبان چھوڑ دے گا, کیونکہ طالبان اپنی تعلق جو ہے وہ طالبان پاکستان کے ساتھ خراب کرنا نہیں چاہتے, اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک جو باتیں سامنے آئی ہوئی ہیں, جو اطلاعات سامنے آئی ہوئی ہیں, تو شاید آپریشن دیکھ کر یہ لوگ ان لوگوں کو جو یرغمال لوگ یرغمالیوں کو چھوڑ دے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا, ابھی تک تو افغان گورنمنٹ نے اس طرح کوئی بڑے آپریشن میں کوئی بھی یرغمال لوگوں کو اس طرح بڑے یرغمال لوگوں کو نہیں چھوڑوایا. جب تاریخ میں یہ گزشتہ 10-15 سال کی تاریخ میں ابھی تک سامنے نہیں آیا ہوا ہے, تو آج کس طرح یہ ممکن ہے؟ تو ظاہر ہے
نہیں, ابھی ایک ریسنٹ واقعہ, ایک ریسنٹ آپریشن افغانستان کے اندر ہوا ہے, امریکن فورسز اور افغان فورسز نے جو مل کے کیا, جس میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے بیٹے اور جو سلمان تاثیر کے بیٹے تھے, ان معافی چاہتا ہوں, سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی, ان کے بیٹے کی بازیابی افغانستان سے ہوئی. چودھری حامد حمید صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم تمام رسمی اور غیر رسمی چینلز جو ہیں وہ استعمال کریں گے, غیر رسمی چینلز کیا ہو سکتے ہیں, کس حد تک رابطہ ہوا ہے ان گروپوں کے ساتھ جنہوں نے پاکستان اور روس کے ایک اہلکار کو جو ہیلی کاپٹر میں موجود تھے اغوا کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ کس نوعیت کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے, اور افغانستان سے آپ کی کیا توقعات ہیں, کس نوعیت کا تعاون وہاں سے آپ کو ملنا چاہیے یا آپ توقع رکھتے ہیں جس کی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آن لائن لیا اور سننے والوں تک
بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے جوائن
کیا. اس کے بعد جو پرائم منسٹر کا ویژن تھا, وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے سفارتی ذرائع کو بھی استعمال کرنا ہے, اور جس طریقے سے ہم نے پاکستان کے باہر کھل کر ان طاقتوں کی ان قوتوں کی مخالفت کی ہے کہ جنہوں نے ملک کسی بھی ملک کا امن کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی ہے, اس پہ جو طالبان خلاف سختی کے ساتھ نہ صرف حکومت نے بلکہ ہماری ملٹری نے اور ہماری پبلک نے قوم نے سب نے مل کے ان کا دفاع کیا ہے, تو انہی کی وجہ سے ہمارے تعلقات جو کیا ہے اس طرح پاکستان کے ساتھ رہے ہیں. تو اسی پرائے میں پرائم منسٹر صاحب نے ڈائریکٹلی وہاں پہ ان کے ساتھ ڈور چینل ہمارے
ہم آپ کو جی حامد سعید,
مہمان ہیں تو وہ سامنے آ سکے, اور ایم ہے وہ سامنے آ سکے اور معاملات ڈائلاگ کے ساتھ کو ریزالو کیا جائے. کیونکہ یہ ایک ایسے یہ سارا حادثہ پیش آیا جب
جی. تو ہمیں صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر جیسے ہمیں میر وائز صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں حقانی نیٹ ورک کا اس علاقے میں زیادہ اثر و رسوخ ہے, اور یہ وہی نیٹ ورک ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی سیف ہیونز یا محفوظ پناہ گاہیں پاکستان کے قبائلی علاقوں کے اندر موجود ہیں, تو اس بنیاد پہ کیا یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ اس عملے کو زیادہ نقصان نہیں پہنچے گا؟
اور پاکستان میں تو جو حقانی نیٹ ورک یا ان کی جو روٹس تھی پاک فوج نے بڑے برے طریقے کے ساتھ ڈسٹرب بھی نہیں کیا, اور ان کو اچھا سبق بھی یہاں سے ملا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ جب یہاں سے خفت اٹھا کے باہر گئے ہیں تو ان کے عزائم پاکستان کے لیے اور پاکستان کی حکومت کے لیے, پاکستان کی افواج کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے تو اچھے نہیں ہیں. یہ حقانی نیٹ ورک کے لوگ ابھی تک کسی طرف سے وہ ایسی ہمیں کلو نہیں ملا دو کہ یہ ان کے ایریاز کو کیٹر کرتے ہیں, مگر کوئی ایسی شہادت نہیں ہے کہ وہاں پہ یہ جن لوگوں نے ان کو یہ رمال بنایا ان کا تعلق کس گروپ سے ہے.
ٹھیک ہے, اس کا کلوری اچھا یہ بتائیے گا, اس سے پہلے کہ میں باقی پینلسٹ کے پاس جاؤں آپ کائنڈلی ہمیں یہ بتائیے گا, ہمیں فوجی سطح پہ نظر آ رہا ہے کہ جنرل راحیل شریف نے اپنے ہم منصب سے بات کی, سیاسی سطح پہ کس طرح کے کس سطح کے رابطے ہیں اور کیا بات چیت کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟
نہیں میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ جیسے جنرل راحیل شریف نے دونوں محاذ پہ جو انہوں نے امریکن سے بھی بات کی ہے اور انہوں نے وہاں پہ جو ملٹری ونگ ہے افغانستان میں ان سے بھی اپنے جو بیک ڈور رابطے ہیں جن کو قبل از وقت محل اسٹیبلش بھی نہیں کیا جا سکتا, یہ وہاں پہ بھی ان کی بات چل رہی ہے. اس سے پہلے دو اہم ٹاسک جو ہماری پاک فوج نے وہاں پہ اچیو کیے ہیں اور افغانستان کی ان ملٹری فورسز کے ساتھ مل کے کہ جو امن کے دائی ہیں ان کے ساتھ مل کے بڑا میں سمجھتا ہوں مشکل ٹاسک تھا وزیر اعظم گیلانی صاحب کے بیٹے کا, تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے اچیو کیا ہے. تو یہ بھی لوگ آج چیف منسٹر ہیں جو لوگ اغوا ہوئے ہیں, جو لوگ وہاں پہ یرغمال بنائے گئے ہیں ان کی فیملیوں کے ساتھ جا کر ان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم ہر قیمت پہ ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے چاہا ان کو نہ صرف بازیاب کروائیں گے بلکہ ان کے لیے عملی اقدامات کی انتہائی حد تک جائیں گے کہ ان کو جلد سے جلد اور
بازیاب کرایا جا سکے. بہت شکریہ جناب چودھری حامد حمید صاحب, ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نواز, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کا بہت شکریہ. بریگیڈیئر سعید نذیر محمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ممتاز ڈیفنس اینلسٹ, اور میر وائز افغان صاحب پاکستان افغانستان اور بارڈرنگ ریجن کے اندر جو ایشوز ہیں اس کے ایکسپرٹ ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں نے ذرا جو طالبان کے حوالے سے بھی بات کر لی, پاکستان کی کوششوں کے ریفرنس میں بھی بات کر لی, آپ تھوڑا سا فوجی زاویہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, پھر نیچرلی طالبان کی ملٹنسی کی جانب بھی آؤں گا. ایک خراب ہیلی کاپٹر ہے وہ جا رہا ہے, کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس میں ایک بیک اپ بھی ہونا چاہیے تھا؟ کیونکہ یہ امکان تو بہرحال جس وقت اس نے اڑان بھری تھی اسی وقت موجود تھا کہ رستے میں کوئی ایمرجنسی لینڈنگ کرنا پڑ سکتی ہے.
تو جہاں تک اس قسم کے مشن کا تعلق ہے کہ ریپیئر کے لیے جا رہا تھا اور کوئی اس میں کوئی ایسا وی آئی پی نہیں تھا جس کے لیے بیک اپ کا وہ کر لیتے, یا ایسا امپورٹنٹ مشن نہیں تھا کہ آپریشنل مشن تھا جس کے پیچھے جا رہے تھے اور اس کے لیے بیک اپ سپورٹ ہوتا ہے. اور یہ ایک نارمل لاجسٹک قسم کے ریپیئر کی مینٹیننس کے لیے ادھر جا رہا تھا, اور اس کے لیے نارملی وہ اپنے آپ پر ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس کا کلر دیکھ لو تو بالکل سویلین ہیلی کاپٹر کی طرح, کوئی اس میں فوجی دوسرا سلسلہ تو تھا نہیں, نہ کلر تھا نہ کیموفلاج تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ افغان حکومت کو بھی تھا, لیکن جہاں تک اس ہیلی کاپٹر کے خراب ہونے کا اور ایمرجنسی لینڈنگ کا تعلق ہے, اس کے بعد اس میں آگ لگنے کا, لیکن جہاں تک مجھے ان حقائق کا کچھ سربار سے جو پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ ایمرجنسی لینڈنگ ہو گئی ہے, لیکن ایسے علاقوں پر جو کہ کابل سے یا اردن سنٹر سے جو دور ہیں وہاں پر طالبان کا کافی عمل دخل ہے, اور یہ نیچرل بات ہے کہ وہاں پر جو سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں اور ہیلی کاپٹر.
جی آواز آپ کی تھوڑی کٹ رہی ہے, برگیڈی صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی سید نذیر محمد صاحب ہم آپ کو دوبارہ آپ کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. آپ کے ساتھ لائن جو ہے وہ غالباً کوئی اور درمیان میں مل گئی ہے. میر وائز افغان صاحب, اب آپ اپنی وہ بات بھی مکمل کر سکتے ہیں جو آپ اس ریفرنس میں کر رہے تھے. پاکستان کے جو سرکاری آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت یا حکمران جماعت کے جو نمائندہ تھے وہ تو کیٹیگوریکلی یہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک کے ساتھ کوئی ایسی ہمدردی یا سمپتیز والا رابطہ نہیں ہے, اور یہ کہ باقی جو چینلز استعمال ہو سکتے ہیں ان پہ کام ہو رہا ہے ان کی بازیابی کے لیے. آپ کے خیال میں اب افغان حکومت, جیسے آپ یہ تو بتا چکے ہیں کہ انہوں نے کبھی ایسے کوئی آپریشن ہسٹری میں نہیں ہے جس میں بازیابی میں وہ کامیاب ہوئے ہوں, لیکن عموماً طالبان کس طرح کی نیگوسیشن یا بارگین کے لیے بات کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟
دیکھو سر, یہ وہاں پہ مختلف قسم کی حادثے ہو گئی ہیں. وہاں پہ مشہور رپورٹر جو ہے وہ بھی کڈنپ ہو چکے ہیں طالبان کی طرف سے, لیکن بظاہر تو طالبان یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے نیک نیتی سے چھوڑ دیا, اور ان کے ساتھ اندر سے وہ لوگ کچھ کرتے ہیں, کچھ ڈیمانڈز ہوتے ہیں طالبان کی. ایسے پہلی روشن کو طالبان نے پکڑا ہوا تھا. طالبان اکثر اس طرح چیزوں پہ پیسے لے لیتے ہیں اور بڑی رقم جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں اپنے مقابل جانب سے. لیکن جہاں تک اس بات کی تعلق ہے جو یہ حادثہ ہوا ہے, وہاں پہ پہلے تو مختلف قسم کے افواہیں چل رہے تھے. اسی پہلے جب داعش ملا تھا تو افغانستان میں یہ افواہ چل رہا تھا کہ پاکستان ہیلی کاپٹر میں داعش کو لاتے اور اس کو اکمال کرتے, انہیں وسلے دیتے. یہ افواہات تھے جو افغانستان میں چل رہے تھے. اب جب یہ حادثہ ہوا تو کل سے سوشل میڈیا میں افغانستان کے لوگوں میں یہی باتیں چل رہی تھی کہ یہ افغانستان میں ریڈار سسٹم اتنی قوی نہیں, اتنی مضبوط نہیں, تو یہ پاکستانی ہیلی کاپٹر کیوں آیا ہوا ہے ملک کے اندر. آج جب افغانستان نے یہ بات واضح کی کہ افغانستان کا جو گورنمنٹ تھا انہیں علم تھا کہ ہاں یہ ہیلی کاپٹر اس طرف جا رہا ہے, اب بھی لوگ یہی کہتے ہیں ایک خراب ہیلی کاپٹر کس طریقے سے, کس ناطے سے وہ اتنی زیادہ سفر کر سکتے, ہیلی کاپٹر کا تو اتنی زیادہ سفر ممکن ہی نہیں. تو اگر ہیلی کاپٹر میں پالس تھا تو کیوں اسے کسی اور طریقے سے وہاں پہ منتقل نہیں کیا. بہرحال وہ تو الگ سی بات ہے. جہاں تک بات آیا اس کی کہ اب طالبان نے کیا کرنا ہے, طالبان کبھی بھی پاکستان کے ساتھ ان اپنی تعلقات خراب کرنا نہیں چاہتے, اور پاکستان گورنمنٹ کی یہی مجبوری ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ تو ظاہر ہے سامنے بات نہیں کر سکتا کہ ہمیں یہ دے دو یا وہ کر لو, تو وہ افغان گورنمنٹ کے ناطے جاتے ہیں. وہ جو پریشر ڈالتے ہیں تو وہ افغانستان کی گورنمنٹ پر ہوگا کہ ہمارے ساتھ مدد کیجیے, اور افغان گورنمنٹ کیا مدد انہیں کر سکتا ہے جو کہ افغان آرمی اور افغان پولیس, افغان سیکورٹی فورسز جو وہ تو مختلف
اپنے آپ کو جو
صفات میں لڑ رہی ہے. اب یوں ہوگا کہ اندر سے جو پاکستانی پاکستان کے زیر اثر طالبان, زیر اثر رسوخ طالبان, تو ان کے ساتھ بات ہوں گی. اور دوسری جانب شاید یہ بات بھی سامنے آ جائے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں, شاید آپ لوگوں کو پتا ہوگا, کل سے پرسوں سے ترسوں سے کوئٹہ میں سیکرٹ آپریشن جاری ہے اور بہت سارے طالبان کی جو لیڈر تھے وہ پکڑ چکی ہے. ابھی تک اس بات کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا ہے,
نہیں ہمارے علم میں نہیں ہے, اور کسی جو مستند ذرائع سے ہمارے پاس یہ خبر بھی نہیں ہے.
وہ بھی شاید سامنے نہیں آیا ہوا ہے. میری طالبان سے بات ہو گئی ہے, طالبان نے اس بات کی کنفرمیشن مجھے دی ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہے وہ پکڑ چکے ہیں. تو شاید ایک راستہ یہی ہوگا کہ طالبان پاکستان سے یہی ریکویسٹ کر لے کہ ہمارے جو بندے ہیں اسے مت پکڑو, یا ہمارے جو بندے آپ کے ہاتھ میں اسے چھوڑ دیجیے.
ٹھیک ہے, یعنی قیدیوں کا تبادلہ اس میں ہو سکتا ہے. جی بریگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب, آپ اپنا انالیسس دے رہے تھے ڈراپ ہوگی, وہ آپ کا پوائنٹ رجسٹر ہو گیا کہ نارمل موومنٹ تھی تو اس لیے بیک اپ کی ضرورت نہیں. اب ذرا دوسرے اینگل پہ آئیے, طالبان کیا بارگین کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس اگر ہائی پروفائل بڑے نام نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود ریاست کے نمائندہ لوگ ہیں اور ریٹائرڈ فوجی آفیشل ہیں, اور ایک مشن پہ سرکاری مشن پہ جا رہے تھے جن کی گرہ کو انہوں نے اپنا مغوی بنایا ہے. کیا وہ بارگیننگ کر سکتے ہیں اس کے اوپر, لے دے ہو سکتا ہے؟
دیکھو, ایک طالبان کے لیے دو راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ وہ گڈ ویل جسچر کے ساتھ پاکستان کو یہ اپنے بندے کسی محفوظ طریقے سے واپس کر دے, اور اس کے لیے وہ لوکلز کا مدد لے سکتے ہیں, اور اس کے لیے کوئی سیف طریقہ بٹرے کہ پاکستان کے ساتھ طے کر کے اس کو حوالے کر سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان تو اس علاقے میں جو افغانستان کا ہے اس میں کوآپریٹ نہیں کر سکتا, تو اس کے لیے افغان حکومت کی بھی مدد کی ضرورت ہے, اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی, خصوصاً جو جنرل شریف صاحب نے جان نکلسن اور اشرف غنی صاحب سے بات کی ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی مس ایڈونچر نہ ہو. ताकि फिर वो एक दूसरे पर मलबा डालते रहें कि भाई ये तो ड्रोन अटैक हो गया है, याद ये तो कोई स्टिंग ऑपरेशन हुआ या कोई तो इनकाउंटर में ये लोग मारे गए और तालिबान भी मारे गए। तो उससे बचने के लिए वो तरीका इख्तियार किया जाए जो कि जिसमें ज्यादा फ्रिक्शन न हो या उनके जानों को खतरा न हो और फैसिलिटेट किया जाए उनके रिलीज को। तो उसके फैसिलिटेशन के लिए एक तालिबान का तो ये रास्ता है और मेरे ख्याल में उन्होंने जो मेरी खबर है वो इंडिया दिया है कि वो सेफ एंड साउंड है, हमारे कब्जे में है और हम उनको डिलीवर करना चाहते हैं लेकिन कोई तरीका ढूंढ रहे हैं। और दूसरी बात यह, अगर तालिबान एक किस्म का उसको बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो ये चीजें तो अंडर हैंड होती रहती है और ये अफगानिस्तान में भी हुए हैं, पाकिस्तान में भी हुए हैं और जब जंग होती है तो इनमें इस किस्म का स्वैप और या इस किस्म के गिव एंड टेक होता रहता है तो इसको भी खारिज मकान हम करार नहीं दे सकते। अलबत्ता एक बात तो ये है कि अब जो मेरे ख्याल में नेक्स्ट 24 आवर्स या इसमें इसकी डेवलपमेंट हो जाएगी कि किस तरीके से इन लोगों को रिपेट्रिएट किया जाए और वो यही होगा कि शायद वहाँ के लोकल्स को दरमियान में डालकर उनके जरिए जरगा के जरिए उनको वहाँ से मतलब कि निकाला जाए या बाजियाब कराया जाए या उनके हवाले किया जाए।
जी एक क्वेश्चन सारे चैनल्स से यूज होंगे।
अगर ये तरीका रहता है तो इसमें एक जो बात हुई है कि अफगानिस्तान के सिक्योरिटी की थोड़ी सी कली खुल गई है कि हेलीकॉप्टर जैसे जो उनके रडार्स पर होते हैं वो गायब हो जाता है और उसके बाद वहां पर उनका सर्वेलेंस सिस्टम, अमेरिका का बड़ा सर्वेलेंस सिस्टम है, उनको नजर आता है और गूगल मैप पर भी वो नजर आता है। तो वहां पर इमीडिएट कोई एक्शन या ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये इसके क्या वजूहत है, तो ये तो बाद में इसके महरिकात सामने आएंगे कि क्या वजह हो सकती है।
बहुत सारे एंगल एजेंस पे जो सामने इसमें उभर गए हैं हमारे और ज़ाहिर आगे चल के स्टोरी अनफोल्ड होगी, मजीद तफसीलात इसकी सामने आएंगी और कई उस पर तफसीलात तजिए वो भी हम आपके लिए पेश करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दोनों पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे और उनसे हम बात करेंगे जो नया एक तशद्दुद या दहशतगर्दी के खिलाफ एक रीजनल अलायंस बना है उस पर बात करते हैं, वो कितना मुतासर कुन हो सकता है, कितना कामयाब हो सकता है। एक ब्रेक के बाद
आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी
पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
प्रोग्राम जहांरंग में आपका खैर मकदम, यह प्रोग्राम आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से बराह रास्त सुन रही हैं, प्रोड्यूसर हैं गुलरुख और मैं हूं असद हसन और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ उस चार मुल्की फौजी इकदाम या फौजी इतिहाद का खैर मकदम जो चीन में गुज़श्ता हफ्ते जिसको तश्कील दिया गया और चीन, पाकिस्तान, इसके अलावा उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान ये वो ममालिक हैं जो इस फौजी इतिहाद में शामिल हैं। पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जमान जनरल आसिम सलीम बाजवा वो ये कह रहे हैं कि इसका खैर मकदम भी कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चार मुल्की इतिहाद ने दहशतगर्दों के माली वसाइल रोकने के तरीक़ाकार के अलावा खत्े से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भी इकदाम का फैसला किया है। इसी हफ्ते पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल राहिल शरीफ ने चीन के शहर उर्मची में वहाँ पे विज़िट किया था जहाँ दहशतगर्दी के खिलाफ इतिहाद का ऐलान किया गया। चीन, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान इस इतिहाद का हिस्सा हैं और इसमें उर्मची में अफगान नेशनल आर्मी के सरबराह जनरल कदम शाह शमीम, चीन के जनरल फेंग फंगोई, पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल राहिल शरीफ और ताजिकिस्तान की तरफ से अव्वल नायब वज़ीर दिफा मेजर जनरल ई ए गुब्दरजोदा शरीक थे और ये इतिहाद बनाया गया है। आपको ये मुख्तसरन बताते चलें, ज़ाहिर पाकिस्तान अफगानिस्तान का आपको मालूम है कि एक एक्टिव और बड़ी शदीद अस्करियत पसंदी का सामना है दोनों मुल्कों, दोनों रियासतों को। चीन को भी अपने ख़ास तौर पे जो अफगान पाकिस्तान के साथ जो उसका सूबा मिलता है शिनचांग, वहाँ पे भी इस्लामिस्ट या इस्लाम पसंद नाम लिहाज अस्करियत पसंदी उसका सामना है और उज़्बेकिस्तान में भी मिलिटेंसी की मुख्तलिफ जेतें हैं जो सामने आती रहती हैं। इसी यही वजह है ताजिक के ये एक चार फरीकी ہمیں اتحاد بنتا ہوا نظر آتا ہے. کتنا کارگر ہو سکتا ہے, کتنا فعال ہو سکتا ہے, چونکہ چاروں اس کے اندر سٹیک ہولڈر ہیں. انالیسس کریں گے بریگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب, ممتاز ڈیفنس انالسٹ ہیں, اور افغانستان سے ہمارے ساتھ افغانستان کے انالسٹ لندن سے ہمارے ساتھ ہیں میر وائس افغان. دونوں مہمانوں کا ایک بار پھر شکریہ. جنرل بریگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب, آپ سے پوچھتے ہیں, یہ اتحاد چار ملکی اتحاد ہے, کوارٹٹ, اس کو آپ کتنا افیکٹو دیکھتے ہیں؟ تاجکستان, افغانستان, پاکستان اور چائنا, ریجن کے اندر جس نوعیت کی عسکریت پسندی ہے اس کے خاتمے میں اگر یہ مل کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, تعاون کی صورتیں کیا ہوگی اور کتنا مؤثر کردار ہو سکتا ہے اس کا؟
دیکھ لو جہاں, اگر ہم ذرا نقشے کو دیکھ لیں اور پھر اس کے جیو اسٹریٹجک پوزیشن کو دیکھ لیں, تو پاکستان کا جو خنجراب والا چیک پوسٹ ہے یا بارڈر ہے اب سنکیانگ صوبے کے ساتھ, پھر اس کے بعد واخان کاریڈور ہے جو افغانستان کا ہے جہاں پر بدخشان صوبہ ہے, اور اس کے علاوہ پھر تاجکستان آ جاتا ہے جو کہ اب وہ چین کے ساتھ اس کی سرحد ملتی ہے اور اسی صوبے کے ساتھ. تو اورمچی میں یہ ہونا اور پھر یہ سنکیانگ کے صوبے کے ساتھ اور پھر یہ تینوں پڑوسی ممالک جو کہ امیڈیٹلی چائنا کے نیبرز ہیں, اور اگر کوئی خطرہ ہے یا جہاں پر کچھ انتہا پسندی یا شدت پسندی کے کچھ آثار نظر آتے ہیں تو وہ سنکیانگ ہے, اور یہاں پر یہ فوجی مشق ہونا, پھر وہاں پر یہ اتحاد بننا, اور وہاں پر جو سیکیورٹی فورسز کے مختلف نمائندے تھے یا سربراہان تھے ان کو آپس میں ملنا اور اس بات پر اتفاق کرنا کہ دہشت گردی کو ہم نے شکست دینی ہے, اس کے جو سہولت کار ہے یا ان کے جو فنڈنگ ہے اس کو روکنا ہے, اور اس کے لیے کون سا کوآرڈینیشن اور کیا میکینزم تیار کیا جا سکتا ہے, اور اس جنگ کو متفقہ جو بڑی بات اس میں کہی گئی ہے وہ یہ کہی گئی کہ دہشت گردی کے خلاف سب کی ذمہ داری ہے, اور یہ ایک ملک کا کام نہیں ہے, اس کو ایک علاقائی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر اس پر اس ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور اس کو اس تناظر میں شکست دیا جا سکتا ہے. اکیلے ایک ملک پر نہ ذمہ داری ہو سکتی ہے اور نہ اس سے نمٹ سکتا ہے, تو اس لیے یہ کولیشن جو ہے یا یہ جو اتحاد ہے وہ سامنے آیا ہوا ہے. اب اس اتحاد کو اگر ہم گراؤنڈ پر لے کرتے ہیں یا اس کی نظر سے دیکھتے ہیں تو چائنا جو ہے وہ اسپیشلی جو ان کا نارتھ کوریڈور ہے اور پھر پاکستان کے ذریعے جو یہ کوریڈور بن رہا ہے, راہداری بن رہی ہے, ایک تاجکستان سے گزرے گی, ایک ادھر سے گزرے گی, تو دونوں واخان کاریڈور کے ساتھ ساتھ ہیں, اور ظاہر ہے کہ افغانستان بھی درمیان میں آتا ہے, اس سے فائدہ اٹھائے گا. تو جب تک پرامن حالات نہ ہو, دہشت گردی نہ ہو, اور یہاں پر ترقی کے لیے یا انڈسٹری یا اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے امن کا ہونا ضروری ہے, یہ لازمی جز ہے, تو اس کو انشور کرنے کے لیے یہ اگر چار ممالک ایک صفحے پر ہو, ایک اتحاد میں ہو, اور ایک دوسرے کے ساتھ معلومات کا تبادلہ بھی ہو, اور ایک دوسرے کو دشمن سمجھ کر اور دوست کو دوست سمجھ کر اگر آگے بڑھتے ہیں, تو میرے خیال میں خطے میں امن بھی قائم ہو سکتے ہیں, ترقی بھی آ سکتی ہے, اور چین جو ہے وہ ایک ترقی کی طرف جاتا ہوا اور اپنے نیبرز کو ساتھ ترقی میں پروتا ہوا ملک ہے, تو وہ میرے خیال میں اس کے مقاصد پورے ہو سکتے ہیں.
جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ جی کا. میر وائس افغان, آپ کا انالیسس چاہوں گا, چین, پاکستان, افغانستان اور تاجکستان, کتنا مؤثر اتحاد ہو سکتا ہے دہشت گردی کے خلاف؟
دہشت گردی کے خلاف تو یہ مؤثر اتحاد بالکل ہو سکتا ہے اگر ان ملکوں کی درمیان خلوص موجود ہو, اور ممالک ایک دوسرے کے ساتھ خلوص دل سے کام کر لے, لیکن یہ ممکن ہوا نظر نہیں آ رہا. اس کا اپنا وجہ ہے, ہر ملک کا اپنا مفاد ہے افغانستان میں جو کہ سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ملک ہے, اور دوسری جانب جو اس اتحاد کا جو سب سے بڑی حامی ملک ہے وہ تو ظاہر ہے افغانستان ہے, وہ پاکستان بھی اپنا کوشش کر رہا ہے, لیکن چائنا جو ہے وہ اپنی آپ کو میرے خیال سے اس طرح سامنے لانا نہیں چاہتے. ہاں, چائنا ایک متبادل رول ادا کرنے کی خواہش مند ہے اور ابھی تک جو وہ لوگ کر رہی ہیں وہ وہاں پہ ایک کارنر پہ انہوں نے طالبان کے لیے زمین سازی کی ہے تاکہ طالبان افغانستان میں امن کی جانب گامزن ہو سکے, اور دوسری جانب ان کی جو بڑے پروڈکٹس ہیں اسی لوگر صوبے میں جو پہلے آپ لوگوں کا بات ہو رہا تھا وہاں پہ چائنا کا بہت بڑی پروجیکٹ جو ہے وہ سین ہو چکا ہے, انہوں نے دستخط کیے افغان گورنمنٹ کے ساتھ, شاید ان کی یہی فائدہ بھی ہوگا اور انہوں نے اپنا فائدہ بھی مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ کیا ہوا ہے. لیکن ابھی تک تو اس بات کی شروعات ہے, اگر یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف اتحاد بنا لے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے, لیکن ان سے بھی زیادہ اتحاد اگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان بن جائے دہشت گردی کے خلاف تو یہ پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت اس لیے ہو سکتا ہے کہ اب جو دہشت گرد پاکستان میں حملات کرتے وہ افغانستان کو استعمال نہیں کرے گا, اور جو دہشت گرد افغانستان میں حملات کرتے تو وہ پاکستان کی سرزمین استعمال نہیں کرے گا. تو میرے خیال سے چائنا اور جو باقی کنٹریز کا جو رول ہے اس میں شاید اس کا بھی زیادہ تر رول اسی بات پہ ہو کہ ان دونوں ملکوں کی جو حکام ہیں وہ ایک دوسرے کی نزدیک ہو جائے, اور اب راستہ بھی نہیں ہے ان لوگوں کو جو کہ ایک دوسرے کے قریب نہ آ جائے, کیونکہ ایک ملک میں اگر دہشت گردی ہو تو دوسرے کو بھی یہ آگ پہنچ سکتا ہے, اور تاریخ نے یہ بات ثابت کیا ہوا ہے.
جی بہت شکریہ امیر وائس افغان صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ برطانیہ سے ہمارے ساتھ موجود رہے, اور بریگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب آپ سے ہم چند منٹ ہم اور آپ کے لیں گے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں تو جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے اس پہ میں آپ کا کوئک انالیسز لوں گا, اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو اجازت دیں گے ایک بریک کے بعد.
خضر خان اور ان کی اہلیہ وائس آف امریکہ کے پروگرام خط آپ کے میں مہمان ہوں گے. امریکی کیپٹن ہمایوں خضر خان کے والد امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے قومی کنونشن سے خطاب کرنے کے بعد امریکی میڈیا میں شہ سرخیوں کا موضوع ہیں. خضر خان اور ان کی اہلیہ غزالہ خان اتوار 7 اگست واشنگٹن کے وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے اور پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 بجے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے. ہمارے سامعین ان سے سوالات بھی کر سکتے ہیں. پاکستان سے مفت کال کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789. یہ پروگرام آپ ریڈیو پر میڈیم ویو 972 kHz کے علاوہ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر براہ راست بھی سن سکتے ہیں. فیس بک پر سننے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletters, اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے urduletters@voanews.com. آپ ہمیں فیس بک پر پیغام دیجیے اور ای میل کیجیے. یہ پروگرام آپ کے لیے ہر اتوار پاکستان میں رات 9 بجے وائس آف امریکہ سے براہ راست نشر کیا جاتا ہے. پیشکش مدثرہ منظر.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ گلروخ, انجینئر ہیں نشوان خالی, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے اس متبادل بیانیے پہ جس پہ اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ اگر کرنا ہو نہ صرف پاکستان اور اس ریجن سے بلکہ دنیا بھر میں, تو ایک متبادل بیانیہ الٹرنیٹیو نیریٹو وہ دینا پڑے گا جو خاص طور پہ جو دہشت گردی یا عسکریت پسندی کی صفوں میں شامل ہونے والے لوگوں کو, نوجوانوں کو اس سے دور رکھ سکے, اور انتہا پسندی جو ذہنوں میں پروان چڑھتی ہے اس کا خاتمہ ہو سکے. پاکستان کو, افغانستان کو خاص طور پہ اس ریجن کے اندر پچھلے 1.5 دہائی سے یا 2 دہائی تقریباً ہونے والی ہیں جس میں بڑی ایکٹیو اور متحرک عسکریت پسندی کا سامنا ہے, اور اس عسکریت پسندی کو کئی حوالوں سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ فرقہ واریت کی بنیاد پہ اس کو ہوا دی جاتی ہے, اور وہ فرقہ واریت جو ہے وہ ایندھن کے طور پہ اس میں استعمال ہوتی ہے. اور پاکستان کے اندر اس وقت علماء اور ماہرین تعلیم ایک سیمینار میں, جس کا ہم ریفرنس یہاں پہ دینا چاہ رہے ہیں یا جس کے ریفرنس میں یہ خبر ہمارے سامنے ہے, اس میں وہ اس بات پہ زور دیتے رہی ہیں, زور دیا ہے انہوں نے کہ یہاں پہ ایک متبادل بیانیہ اس کو ترتیب دیا جانا چاہیے ہے. وہ متبادل بیانیہ کیا ہوگا, کیسا ہونا چاہیے ہے, کیسے وہ انگیج کرے گا. ورکشاپ تھی اسلام آباد کے اندر جس میں مختلف دانشور ماہرین تعلیم اور جو سیکیورٹی ایشوز کے ایکسپرٹ تھے وہ شریک تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو منظم کوششیں ہیں دہشت گردی کے خلاف اور عسکریت پسندی کے خلاف, اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک متبادل بیانیہ اس وقت ہمارے سامنے آئے. چند سیکنڈ کی ایک گفتگو ہم آپ کو سنواتے ہیں مولانا راغب نعیمی کی, جو کہ ریلیجیس اسکالر ہیں اور اس کانفرنس کے اندر شریک بھی تھے. وائس آف امریکہ میں اسلام آباد بیورو نے ان سے بات کی ہے, وہ کیا بتاتے ہیں؟
اتنا اہم معاملہ جس پر پوری مملکت کے امن کی بنیاد ہے اور پورے ملک کی معاشی ترقی کی بنیاد جس امن پہ ہونی ہے, اس کے لیے کہیں پر بھی کوئی ایکٹیویٹی ایسی نظر نہیں آ رہی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑا سیریسلی لیتے ہوئے باقاعدہ طور پہ نصاب کا بھی حصہ بنایا جانا چاہیے, جس میں حقوق انسانی کے ساتھ ساتھ اس امر کا بھی خیال رکھا جائے اور بتایا جائے جس میں لوگوں کو کہ ہم نے صرف اپنے حقوق لینے نہیں ہیں, دوسروں کے حقوق ہمیں ادا بھی کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہیں پر کسی پہ جبر ظلم زیادتی نہیں کرنی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ کاؤنٹر نریٹو تو ہے نہیں, لیکن ضرب عزت بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھیڑنے کے لیے حکومتی کوششیں اور کاوشیں بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہیں. اگر نیریٹو وہ بیانیہ جس کے اوپر دہشت گردیوں نے اپنی دہشت گردی کی بنیاد رکھی ہے, اگر وہ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے, پریویل کرتا رہتا ہے, تو وہ تو یہ تو صرف چند مہرے پٹے ہیں. جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ تو پیچھے موجود ہیں, ہمیں تو اصل میں اس کو بھی کلیئر کرنے کی ضرورت ہے.
جی, یہ تھے سامعین گفتگو جن کی آپ نے سنی. مولانا راغب نعیمی صاحب ریلیجیس اسکالر ہیں. ہمارے ساتھ انالیسس کے لیے عاصم الابق صاحب موجود ہیں, کالمسٹ ہیں, سوشل سائنٹسٹ ہیں, اور خاص طور پہ جو اسلامک انٹرپریٹیشن ہے اس میں اپنی ایک ایکسپرٹی رکھتے ہیں. ہمیں کامران بخاری بھی جوائن کریں گے, ایکسپرٹ ہیں ملٹنسی اور اس سے ریلیٹڈ ایشوز کے, سینئر فیلو ود سینٹر فار گلوبل پالیسی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے ساتھ بھی وابستہ ہیں. عاصم الابق صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں اور بریگیڈیئر سعید عظیم مومن صاحب ہیں, پچھلے سیگمنٹ سے ہمارے ساتھ آ رہے ہیں, انہیں ہمیں اجازت بھی دینی ہوگی. تو بریگیڈیئر صاحب پہلے آپ اپنا انالیسز دیجیے گا, سیکیورٹی چیلنجز آپ کے سامنے ہیں, کیا متبادل بیانیہ ایسا ہو سکتا ہے جو مددگار ثابت ہو عسکریت پسندی کے خاتمے میں؟
دیکھ لو, پہلے تو جو پاکستان یا یہ جو سب کانٹیننٹ کے کنٹیکسٹ میں تو دیکھا جا سکتا تھا کہ جو سیکٹیرینزم ہے, فرقواریت ہے, یہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایتھنسٹی بھی ہے, اس کے علاوہ جو نیشنلزم ہے وہ بھی ہے, اور پھر ملکوں کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں, اس مفادات کے لیے نان اسٹیٹ ایکٹر کو استعمال کرنا, یہ ایک نیا نیریٹو آ چکا ہے. اب اس نئے نیریٹو کو کس طریقے سے چینج کیا جائے, اس کے لیے ایک ملک یا دو ملک اس کے اتحاد یا ان کا نیریٹو کام نہیں کرے گا. جب تک ایک گلوبل نیریٹو نہیں آتا یا ایک ایسا لائے عمل نہیں آتا جہاں پر کہ کمزور طبقوں کی حفاظت نہ ہو, جہاں پر کمزور ملکوں پر مطلب کہ اس قسم کی چڑھائی نہ ہو, اور جہاں پر اقتصادی جو جمود ہے یا ایک قسم کا انحطاط ہے اس کو نہ روکا جائے, اور پلس یہ اس کے ملٹیپل مطلب کہ پرانگز ہیں یا ملٹیپل اس کے زاویے ہیں جو سب کو ایڈریس کرنا ہے صرف ایک بیانیہ سے, یہ میرے خیال میں کہ یہ اس کا تدارک مشکل ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اب چونکہ نیریٹوز بن چکے ہیں, ان کے کاؤنٹر نیریٹو ایک لوکل سطح پر لانے ہوتے ہیں جس ملک میں ہو رہا ہے, اور دوسرا ایک علاقائی سطح پر, اور تیسرا بین الاقوامی سطح پر. تو جتنے بھی فورمز ہیں ان سب فورمز کو استعمال کرنا ہوگا. جہاں پر نیشنلزم کا چلتا ہے تو ادھر نیشنلزم کے نیریٹو کو لانا ہوگا, کاؤنٹر نیریٹو کو. جہاں پر ریلیجن کا ہے تو ریلیجن کا کاؤنٹر نیریٹو لانا ہوگا, اور جہاں پر مفادات کا ہے تو مفادات کو مطلب ہے کہ وائلنس سے دور رکھنا ہوگا, مطلب ہے کہ ریجیم چینج وغیرہ یا اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہے اس سے دور رکھنا ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو دولت کا غیر منصفانہ تقسیم ہے یا جو انمپلائمنٹ ہے اور پلس اسپیشلی جو سائبر کرائم ہے یہ بھی بہت زیادہ آج کل ایک تو مؤثر ٹول ہے جو اس قسم کے چیزوں کو ہوا دیتا ہے ریکروٹمنٹ کے فیسیلیٹیشن کے میسج جاؤ.
لیکن یہ تو مائرز ہو گیا نا, لیکن آپ نے جو ایکچوئل بات کی ہے
ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے کام آتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ایک ہینڈی ٹول بن چکا ہے جو کہ کوئی بھی یوتھ اس کو کہیں پر کسی بھی لمحے کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو وہ فرسٹریشن نکالنا ہوگا سوسائٹی سے اور بہت سارے ہم نے دیکھے ہیں کہ اب نئے نئے زاویے ان کے سامنے آ رہے ہیں. جی جی
جی بہت شکریہ آپ کا. آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے. جو آپ نے ٹولز بتائے وہ ٹولز ہیں, لیکن جو جنرلی آپ نے نریٹو کی بات کی کہ لوکل ریجنل اور انٹرنیشنل ہر لیول کے اوپر ڈیمانڈز اس کی مختلف ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ڈاکٹر عاصم البغ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ممتاز سوشل سائنٹسٹ ہیں, سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں, نئی بات کے لیے کالم لکھتے ہیں. عاصم صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ بھی ایک بیانیے کاؤنٹر نریٹو اس کی بات کرتے ہیں, آپ کے ساتھ تک اتفاق کرتے ہیں کہ اس کی مختلف جہتیں یا مختلف پرتیں ہیں جس کو علاقائی سطح سے لے کے بین الاقوامی سطح پر لے جانے کی ضرورت ہے, اور وہ اس کی شکلیں کیا ہو سکتی ہیں آپ کے خیال میں؟
بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے میری نظر میں یہ تمام جو ارینجمنٹ ہے اگر آپ اس کو لا اینڈ آرڈر کا, امن و امان کا یا کاؤنٹر ایکسٹریمزم کا, تو یہ ایک کمپیوٹر اور اس میں چلنے والے سافٹ ویئر کی طرح اس کی مماثلت کو آپ
جی.
تو نیریٹو سے بات کرتے ہیں وہ اس کا سافٹ ویئر ہے.
صحیح.
اور سافٹ ویئر میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سطح پہ جیسا موسم بجیری نے لکھا ہے اس میں کسی بھی سطح کو آپ لے لیجئے, دو چیزیں بہت اہم ہیں اس سافٹ ویئر میں. ایک چیز تو یہ کہ وہ کون سی کامنالٹیز ہیں جو کسی بھی بظاہر ایک دوسرے سے کشمکش میں جو لوگ آپ کو نظر آتے ہیں الجھے ہوئے, یا ایک لوگ کانٹرڈکشنز ہیں سوسائٹی کی یا فرکشنز ہیں مختلف طبقات کے درمیان, تو ایسے کامن پوائنٹس ہیں جن کو آپ نکال سکتے ہیں, جو ان میں آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ نے جو آپ کو ایک بڑی فریٹرنیٹی کا چاہتے ہیں بجائے اس کی کہ آپس میں اس طرح دست و گرے باندھ رہے ہیں.
صحیح.
اور دوسرا جو اس کا ایلیمنٹ ہے کہ وہ کون سا کامن گول ہے جس سے آپ سب مل کے کام کر سکتے, جو آپ سب کو بھی فائدہ دے گا اور سوسائٹی کو اور جو لارجر جو گروپ ہے اس کو بھی فائدہ دے گا. یہ دو چیزیں جب آپ ڈیفائن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو پھر ظاہر ہے کہ اس کو ان پریکٹس لانے کے لیے جو بات کیا کمپیوٹر, وہ پھر اس ہارڈ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے جو ریاست فراہم کرتی ہے.
صحیح.
جس اس کی سیریسنیس اور پرائیورٹیز ہوتی ہیں لا انفورسمنٹ کے حوالے سے, میرٹ کے حوالے سے, سوشل ڈیولپمنٹ کی اپرچونیٹیز کے حوالے سے, یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس بیانیے کی زندگی جو ہے اس کو توازن بخشتی ہیں اور زیادہ فروٹفل بھی بناتی ہیں. اگر آپ ان دو میں سے ایک چیز کی لیکنگ ہوگی تو وہ صرف اکیڈیمک انٹرسٹ کی رہ جائے گی.
صحیح.
اس سے وہ بینیفٹس ڈرا نہیں کر سکیں گے جس کے لیے یہ تمام ایکسرسائز کی جا رہی ہے.
جی.
اور اس کی مثال میں آپ کو اگر آپ اجازت دیں تو پاکستانی سوسائٹی جتنی بھی آپ کو فریکچرڈ نظر آئے مختلف لیول پہ, کوئی ایک گڈ نیوز جو ملتی ہے وہ آپ کو خیبر سے کراچی تک سب کو ایک جیسا ہی آپ اس میں لوگوں کو نیشنلزم یا سیلیبریشن کی چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہی کی ہے. اور جہاں کچھ مایوسی ہوتی ہے تو وہ پھر سب اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے داروں میں جو ہے وہ لوٹ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو وہاں سے نکالنے اور کامن بینڈ کا جو پارٹ بنانے کے لیے جو کام کرنا ہے اس نیریٹو میں ضرورت تھا. وہ نیریٹو کم از کم پاکستان کی پرسپیکٹو میں نیشنلزم کے نام پہ اور ایک کامن گول جو نیشنل ڈیولپمنٹ کا ہے اور اپنی جگہ بنانے کا دنیا میں, وہ بہت اہم اس کا
پلیٹ فارم
ثابت ہو سکتا
ہے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہیں کامران بخاری صاحب, سینئر فیلو ود دا سینٹر فار گلوبل پالیسی, اور اس کے علاوہ فیلو ود دا پروگرام آن ایکسٹریمزم ایٹ جارج واشنگٹن یونیورسٹی. کامران بخاری صاحب, ہم اس سے پہلے کہ اگلے سیگمنٹ پہ جائیں, ابھی کرنٹلی ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایجوکیشنسٹ اور ان کے ساتھ ساتھ مختلف جو ریلیجیس اسکالرز ہیں ان کی ایک کانفرنس تھی, جو اکثر آپ بات کرتے ہیں, باقی ہمارے پینلسٹ بات کرتے ہیں کہ ایک متبادل بیانیہ کاؤنٹر نیریٹو دینا پڑے گا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے. اس پہ بات ہو رہی ہے, ہمارے کچھ پینلسٹ نے کہا کہ ظاہر ہے اس کی کئی پرتیں یا جہتیں ہیں کہ اس کو صرف ایک زاویے میں نہیں دیکھنا ہوگا کہ وہ مذہبی اعتبار سے کوئی بیانیہ سامنے آ رہا ہے, بلکہ لوکل ریجنل اور انٹرنیشنل لیول پہ اس کو ڈیفائن کرنا ہوگا اور ساری کمیونٹیز کو انوالو ہونا ہوگا. آپ کے خیال میں وہ کاؤنٹر نیریٹو کیا ہو سکتا ہے, خاص طور پہ پاکستانی سوسائٹی کے لیے اور پھر ایک عالمی پس منظر میں؟
جی اسد شکریہ. میں یوں کہوں گا کہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو اصطلاح ہے کاؤنٹر نیریٹو کی, یا اگر آپ الٹرنیٹو نیریٹو کی بھی اصطلاح کو لے لیں, تو یہ ایک ایسی ہے کہ جیسے ایک میجر نیریٹو ہے اور اس کے خلاف ایک نیریٹو کریٹ کیا جا رہا ہے.
صحیح.
تو یہ ایک ریئیکشنری ہے, اور یہ جو وہ جس کو ہم ایکسٹریمسٹ نیریٹو کہتے ہیں, ڈی نیریٹو کہتے ہیں, وہ اس کو مزید تقویت دیتا ہے کہ جی دیکھیں ہم اتنی بڑی چیز ہیں کہ ہمارے خلاف کاؤنٹر نیریٹو استعمال اختیار کیا جا رہا ہے. اور تو ایک تو یہ پہلو ہے. تو جو بھی اس کو ہم جو ہے ایک اسلامی نیریٹو اگر کہیں تو وہ بہتر رہے گا, کیونکہ ایشو یہ ہے کہ اسلام کو ہائی جیک کیا گیا ہے سیاسی جو ہے نا مقاصد کے لیے, یا اپنے مکتبہ فکر کے جو ویوز ہیں ان کو باقی معاشرے کے اوپر امپوز کرنے کے لیے.
صحیح.
تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو دو اہم چیزیں ہیں وہ یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کا مذہب سے ہٹ کے سیاست میں کیا جو ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو ہم معیشت کی بھی بات کرتے ہیں, معاشرتی لحاظ سے جو مسائل ہیں ان کی بات کرتے ہیں, اور پھر بین الاقوامی جو حالات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں سے شروع کیا جائے کہ بھائی اسلام اور سیاست کا آپس میں کیا لین دین ہے.
صحیح.
اس کا مسلمان جو ہیں وہ اپنے مذہب کو ساتھ لے کر
جی
ترقی کیسے کر سکتے ہیں, اور یہ اگر اس یہ چیز میں سمجھتا ہوں بنیادی ہے, یہاں سے پھر ہم کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں, کیونکہ یہ بہت براڈ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیاد ہونی چاہیے.
جی بہت شکریہ. چند سیکنڈ کی ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ شام وہ کیوں, اس کے اندر جب بات ہو امن کی تو روس اس میں کیوں ایک قابل بھروسہ کھلاڑی یا پلیئر نظر نہیں آتا صدر باراک اوباما کو, ایک بریک کے بعد. پروگرام خطاب کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter, اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے. پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم ہے, صدا حسن پروڈیوسر ہیں گل رخ, اور ہمارے ساتھ انجینئر ہیں نشوان کالی. اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے شام کی جنگ, صدر باراک اوباما کو روس اس میں قابل بھروسہ کیوں نظر نہیں آتا, خاص طور پہ جو روس کے صدر ہیں جن کا انہوں نے تذکرہ بھی کیا اپنے جمعرات کو ایک پینٹاگان میں قومی سلامتی کونسل کی میٹنگ کے بعد. جب انہوں نے گفتگو کی جرنلسٹ کے ساتھ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اس بارے میں کانفیڈنٹ نہیں ہوں, پر اعتماد نہیں ہوں کہ روس اور ولادیمیر پوٹن پر اعتماد ہم کر سکتے ہیں یا نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آیا ہم جنگی کاروائیوں کو دراصل وہاں پہ ختم کر بھی سکتے ہیں یا نہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شدید شک و شبہات ہیں جس کا اظہار صدر باراک اوباما نے کیا کہ آیا شام کی جو خانہ جنگی ہے اس کے خاتمے کے لیے امریکہ روس پر بحیثیت ایک شراکت دار کے یا پارٹنر کے اعتماد کر سکتا ہے یا نہیں. صدر اوباما نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ روس ایک شخص کی حکومت کو بچانے کے لیے اگلی حدوں تک وہ جاتا رہا ہے, اور اس نے صرف اقتدار میں رہنے کے لیے جس شخص نے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے. انالیسز ہم لیں گے, کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انور اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, واشنگٹن بیسڈ جرنلسٹ اور پولیٹیکل کمنٹیٹر, وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. کامران بخاری صاحب, آپ کا انالیسز کیا ہے؟ روس اس میں تو کامیاب ہو گیا کہ صدر بشار الاسد کو ہٹانے کی جو کوششیں تھیں, جو بین الاقوامی سفارتی کوششیں بشمول امریکہ کے وہ کامیاب نہیں ہوئی ہیں. لیکن شام کے اندر اگر امن مقصود ہو تو روس کا جو کردار ہے وہ کیوں قابل بھروسہ نہیں ہے صدر باراک اوباما کے نزدیک؟
دیکھیں یہ جو بھروسے کی بات کی جاتی ہے نا, یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہماری ڈیل نہیں ہو پائی ہے. دیکھیں یہاں پہ بھروسہ وغیرہ تو ایک ریلیٹو چیز ہے, خاص طور پہ عالمی سیاست کے اندر پوری طریقے سے کسی پہ بھروسہ نہیں رکھا جا سکتا, ورنہ تنازع ہی کیوں کھڑا ہو. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو سلسلہ چل رہا تھا روس اور امریکہ کے مابین جو ہے سیریا کو لے کر, ایک انڈرسٹینڈنگ کہ دیکھیں ایک طرف جو ہے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا کلا کما کس طرح کیا جائے, اور پھر یہ ہے کہ سیریا کے اندر جو سیاسی ٹرانزیشن ہے اس کو آگے کس طرح لے جایا جائے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ باوجود بہت زیادہ جو ایک طرح سے آپٹمسٹک بیانات آ رہے تھے شروع میں کیرین سیکرٹری اسٹیٹ جان کیری کی جانب سے بھی اور دیگر اور امریکی عہدیداروں کی جانب سے, میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کو اس باب کو ختم کرنے کے لیے یا پھر یہ کہ اس چیپٹر کو کلوز کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں صدر باراک اوباما نے یہ بیان دیا ہے. کیونکہ دیکھیں وہ ایک سلسلہ چل رہا تھا, اب عوام کو یہ تو بتانا ہے کہ بھائی اس سلسلے کا کیا بنا.
صحیح, تو یہ وجوہات ہیں جس کی سبب صدر باراک اوباما کو لگتا ہے کہ وہاں پہ وہ قابل بھروسہ نہیں ہے. ویسے روس کا اس میں کیا کہنا چاہیے کہ انٹرسٹ ہے صدر بشار الاسد وہاں پہ اگر کنٹینیو کرتے ہیں, یا جس طرح کا انریسٹ ہے روس کو کیا فائدہ ہوگا؟
لیکن روس جو ہے, میں آپ کے شو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ روس کا اس طریقے سے شام کو لے کے, شام ان کے لیے ایک سیکنڈری ٹیریٹری ایشو ہے, اور ٹھیک ہے ان کے تعلقات ہیں صدر بشار الاسد کے ساتھ اور ان کی ریجیم کے ساتھ اور وہاں پر بھیڑی بیڑا بھی ہے اور سب کچھ ہے, لیکن یہ یاد رہے کہ اگر ترکی ان کو بلیک سی سے باسفرس کے تھرو جانے کی اجازت نہ دے تو وہ بیڑا جو ہے وہاں پہ روس مینٹین نہیں کر سکتا. تو روس کو یہ بات پتا ہے, روس کے لیے وہ اتنا اہم نہیں ہے, لیکن روس کے لیے سیریا جو ہے وہ ایک لیوریج کے طور پہ ہے. روس کے لیے زیادہ اہم یوکرین ہے, اور یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنے کا جو خدشہ ہے اور یوکرین میں جو ریجیم چینج ہوئی ہے, جو اپنا پرو ویسٹرن گورنمنٹ آئی ہے کیو میں اقتدار میں, وہ اس کے لیے ایک ناقابل برداشت جو ہے نیشنل سیکورٹی ایشو ہے, اور اس کے اوپر سودے بازی کی ہو رہی تھی کہ بھائی دیکھیں ہم آپ کی شام میں مدد کر سکتے ہیں, وہاں آپ ایکٹنگ کر سکتے ہیں, ہم کر سکتے ہیں تو وہاں آپ کی مدد کریں گے, لیکن آپ کو بیک آف ہونا پڑے گا یوکرین سے اور دیگر بالٹک اسٹیٹس کو آپ پہلے ہی نیٹو میں لا چکے ہیں, ایسٹرن یورپ میں جو آپ تنصیبات اپنی جگہ بنا رہے ہیں ان کو جو ہے وہ آپ کو پتا ہے ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے, تو اگر یہ ڈیل کرنی ہے تو ہم تیار ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ ڈیل جو ہے وہ کرنے کے لیے امریکہ شاید تیار نہیں ہے فی الحال.
بہت شکریہ آپ کا کامران بخاری صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہمارے ساتھ موجود رہے. انور اقبال صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو اسی پہ آپ اپنا جائزہ دیجیے گا جو ہم نے پہلا سوال اٹھایا, صدر باراک اوباما کا بیان وہ ہمارے پاس منظر میں ہے, کیوں کر ان کے نزدیک وہ قابل بھروسہ نہیں ہے, اور کیسے روس کے ساتھ کوآرڈینیشن بہتر ہو سکتی ہے شام کے ایشو کے اوپر؟
دیکھیں اگر آپ ذرا تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. روس کے اپنے مفادات ہیں مڈل ایسٹ میں, امریکہ کے اپنے مفادات ہیں. گزشتہ سمجھ لیں دو دہائیوں میں جو تبدیلیاں آئیں مڈل ایسٹ میں, اس میں روس کو خود, ایک تو روس اتنی بڑی سپر پاور نہیں رہا, اور روس کے زوال کی وجہ سے جو روس کے حلیف ممالک تھے وہ کمزور پڑے. ان میں عراق کے صدام حسین تھے, اس میں مصر میں اس کا انفلوئنس تھا, اس میں آپ یہ سمجھتے شام میں تو ظاہر ہے بہت زیادہ انفلوئنس تھا, بشار الاسد اور خود ان کے والد سارے پرو روسی سمجھے جاتے تھے, لبنان کے مختلف گروپ سے ان کا تعلق تھا, اب وہ سارے جو ان کا جو انفلوئنس تھا اس علاقے میں کمزور پڑا. اب روس کی کوشش ہے کہ اس انفلوئنس کو دوبارہ اسٹیبلش کیا جائے, اور اس میں جو ایک کلیدی کردار ہے وہ شام کی موجودہ حکومت کا ہے, بشار الاسد کی حکومت کا. دوسری طرف امریکہ کا یہ مسئلہ ہے کہ امریکہ نے انیشلی حمایت کی عرب اسپرنگ کی, لیکن اس کے بعد اس کے نتیجے میں جب انہوں نے دیکھا کہ مذہبی عناصر جو ہیں خاص طور پہ اخوان المسلمون اس طرح کے لوگ جو اوپر آئے جن سے امریکی مفادات کو خدشہ ہے تو وہ پیچھے ہٹے, اس میں ایک ویکیوم کریٹ ہوا, ویکیوم کو پر کیا آئی ایس آئی ایل اور اس طرح کی شدت پسند تنظیموں نے. اس فائٹ میں اب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ان شدت پسند تنظیموں کو کرش کیا جائے, لیکن امریکہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ ماضی کی جو آمریت رہی ہے اور عامر جو حکومتیں رہی ہیں ان کی وجہ سے بھی دہشت گردی وہاں ہوئی ہے, تو ان کو بھی ہٹایا جائے, ان کو نہ واپس آنے دیا جائے, اس کی جگہ جو ہے ایک لبرل قسم کی حکومت ان علاقوں میں قائم ہو جو کہ مذہبی انتہا پسندی پہ بھی نہ بلیو کرتی ہو. اور تو جب پھر رشیا یہ چاہتا ہے کہ ہاں دونوں کا مفاد, اس میں ایک مفاد کامن ہے کہ دونوں مل کے کرش کرنا چاہتے ہیں دہشت گردی کو, لیکن رشیا ایک لبرل حکومت کی واپسی نہیں چاہتا, رشیا ماضی کی آمریت
صحیح. اور ظاہر یہ وہ فیکٹرز جو بالکل ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ کانفیڈنس نہ ہونے کی وجہ کیا ہے. ہمیں ذرا پولیٹیکل جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے اوپر بھی آپ کا انالیسز لینا ہے. سامعین کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام وائس آف امریکہ سے براہ راست نشر کیا جا رہا ہے, اور اس پروگرام کی پروڈیوسر ہیں گلرخ, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں امریکہ کی سیاست کے بارے میں. جو تازہ ترین جائزہ رپورٹیں آ رہی ہیں, یعنی عوامی رائے پہ مبنی جائزہ رپورٹیں, وہ یہ بتا رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ہیں, ان کی مقبولیت میں کمی آ رہی ہے, جس کے سبب ریپبلکنز کو اور ان کی پارٹی کو خاصا پریشانی کا سامنا ہے. دوسری جانب ہلری کلنٹن, جن کا گزشتہ ہفتے یہاں پہ کنونشن تھا جن کی پارٹی کا, ان کے لیے مقبولیت کے جو کہنا چاہیے کہ جو اعداد و شمار ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں. ایک جائزہ تو یہ ہے کہ جنرلی 5-6% یا 5-6 پوائنٹ کا کمی بیشی ہوتی رہتی ہے, لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو حالیہ متنازع بیانات تھے اس کی وجہ سے انہیں پارٹی کے اندر بھی سخت مشکلات کا سامنا ہے. انور اقبال صاحب, 1-1.5 منٹ ہے آپ کا, بس غیر جانبدارانہ طور پہ ہمیں یہ بتائیے گا کہ پہلے آر این سی ہوا, پھر اس کے بعد ڈی این سی, دونوں پارٹیوں کا کنونشن, اور ابھی خاص طور پہ یہ میں اگر ریفرنس بھی دینا چاہوں کہ پاکستانی امریکن خضر خان, ان کے سٹیٹمنٹ اور اس سے اور پھر ان سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات, ایسے کئی ایک ان کے بیانات یہ کے بعد دیکھ رہے ہیں جس پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں انہیں ڈیمیج کر رہی ہیں, یہ ڈیمیج کنٹرول ہو سکتا ہے آگے چل کے یا نہیں, آپ کا انالیسس کیا ہے؟
دیکھیں, آپ نے دو حوالے دیے, ایک دیا آپ نے آر این سی کا, ریپبلکن نیشنل کانفرنس کا, اور ڈیموکریٹک نیشنل کانفرنس, ڈی این سی کا. اب دونوں میں یہ تھا کہ آر این سی کے نتیجے میں ریپبلکن پارٹی کے اندر باضابطہ طور پہ اختلافات کھل کے سامنے آئے. کئی ممتاز ریپبلکن لیڈرز نے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت نہیں کی, اور اس کے بعد وہ اختلافات مزید بڑھے, مزید واضح ہوئے, خاص طور پہ خضر خان کے خلاف ان کے بیانات کے نتیجے میں. جان مکین نے, ہاؤس کے اسپیکر نے, اور دیگر سینئر ریپبلکن لا میکرز نے ان کو کنڈیم کیا, برا بھلا کہا. اور دوسری طرف خیال میڈیا میں کم سے کم یہ اسپیکولیشن تھی, یہ کہا جا رہا تھا کہ بی این سی میں بھی برنی سینڈرز کی وجہ سے اسی طرح کے اختلافات ہوں گے, اور جس سے ہلری کلنٹن بھی کمزور پڑیں گی. لیکن ڈیموکریٹ جو ہیں ان اختلافات پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے, برنی سینڈرز نے بھی بھرپور حمایت کی. تو اس میں یہ ہوا کہ دونوں کنونشن کے بعد ریپبلکن پارٹی اور ان کے امیدوار ایک کمزور حیثیت میں سامنے آئے, ان کے اختلافات میں سامنے آئے, جبکہ دوسری طرف ڈیموکریٹ جو ہیں وہ مضبوط طور پہ ایک متحد جماعت طور پہ.
یہ وجہ کہ ریٹنگ بہتر رہی. بہت شکریہ انور اقبال صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ امریکہ سے واشنگٹن سے ہمارے ساتھ موجود رہے. اور سامعین آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس وقت ہمارے ساتھ دو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے ایک بڑا بنیادی سوال کرنا چاہیں گے کہ یہ دونوں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ملینیل ووٹر کہی جا رہی ہے, یعنی ایسے ووٹرز جو 21ویں صدی میں ووٹ ڈالنے کے قابل ہوئے, اور یہ جو ہمارے ساتھ دو نوجوان طالبات ہیں وہ پہلی بار اس الیکشن میں ووٹ ڈالنے جا رہی ہیں, ان کے سامنے ترجیحات کیا ہیں, کن ترجیحات کی بنیاد پہ وہ ووٹ ڈالیں گے, اور یہ یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, کیا سوچتی ہیں, اور یوتھ کو ریپرزینٹ کرنے کا ایک حوالہ 12 اگست کو یہاں پہ عالمی دن منایا جا رہا ہے نوجوانوں کا, تو نوجوانوں کی آواز ان انتخابات میں بڑی اہمیت کی حامل سمجھی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ ہیں معروخ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں, اور شاہتاج وہ بھی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں. معروخ, آپ ہمیں بتائیے گا, آپ کے پاس 40-45 سیکنڈ یا 1 منٹ آپ سمجھ لیا ہے, آپ جب ووٹ ڈالنے جائیں گی تو کیا چیزیں آپ کے پیش نظر ہوں گی, کن بنیادوں پہ, کن ایشوز پہ آپ اپنے امیدوار کا انتخاب کریں گی؟
میں ایک چیز جو بہت فوکس کرنا چاہتی ہوں کہ لائک اس کنٹری کا ایجوکیشن جو ہے, دیٹس سم تھنگ دیٹ آئی ایم ویری پیشنٹ اباؤٹ. اینڈ اندر تھنگ دیٹ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بہت فوکس کرنا چاہیے از ہیلتھ کیئر اینڈ ایجوکیشن. ان دو لائک جو ہے نا پوائنٹس سے میں نے فوکس کیا ہوا ہے, لیکن آلسو لائک اس پورے الیکشن کے لیے لائک کینڈیڈیٹس کا بھی دیکھنا ہے, پاپولیرٹی کا بھی دیکھنا ہے کہ کون سے والے کو لائک سب سے زیادہ لائک پیپل لائک کرتے ہیں, اینڈ دس ایکچولی افیکٹس the candidate and how they're like
یعنی ان کا جو براڈر ایجنڈا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا کہ وہ کیا ہے. شہتاج سے اگر میں بات کر سکوں, شہتاج آپ کے خیال میں جب آپ ووٹ کاسٹ کرنے لگیں گی کیا ایشوز امپورٹنٹ ہوں گے آپ کے سامنے؟
میرے لیے ایشوز بہت ضروری ہیں, یو نو امیگریشن اور ٹریڈ, کیونکہ میں ابھی گریجویٹ کری ہوں اور یو نو اگر جاب ڈھونڈنا بہت ضروری ہے تو یو نو ٹریڈ وتھ ڈفرنٹ کنٹریز ہیز اے ریئلی بگ انفلوئنس آن دا اکانومی ان دس کنٹری, تو یو نو جاب ڈھونڈنا شاید زیادہ سا ہوں گے.
یعنی جس کا زیادہ اگریسو ایجنڈا ہے جابس کے بارے میں, ان چیزوں کے بارے میں آپ اس کو ووٹ دیں گی. آپ کا بہت شکریہ معروف, آپ کا بھی شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھیں. پروگرام سامعین یہاں پہ ہم ختم کریں گے. پروڈیوسر تھیں گلرخ اور ہمارے ساتھ انجینئر تھیں نشوان کالی. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھی, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی